وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک خاص رشتے میں جو باندھا ہے نکاح کے ذریعے, یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. اس کے اندر جس آسانی سے یہ جڑ جاتا ہے, الحمدللہ اللہ نے اس کو بہت آسان رکھا ہے تاکہ لوگوں میں تعلقات آسانی سے قائم ہوں. میاں بیوی ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, دو گواہوں کے سامنے ایک مہر ادا کر دیتے ہیں, بس الحمدللہ رشتہ ہو گیا. والد کی رضامندی تھی, گھر والے ساتھ شریک ہو گئے بہت اچھے طریقے سے. اس میں کوئی اور بہت زیادہ کوئی فارمیلٹیز ہیں نہیں. ہم نے تو خیر بنا لی ہے بہت ساری فارمیلٹی, لیکن اصل شرائط جو ہے وہ ایون یہ کہ خطبہ جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے, اگرچہ سنت ہے اور کرنا چاہیے برکت کے لیے یقیناً, لیکن اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو کنڈیشن تو بہت ہی منیمم ہے نکاح ہونے کی, اسی لیے جس آسانی سے یہ جڑتا ہے ٹوٹ بھی اسی آسانی سے جاتا ہے. اسی لیے اس میں بہت احتیاط رکھنے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بہت خیال رکھا جائے, شرعی مسئلوں کو سیکھا جائے. جس آدمی کی شادی ہو رہی ہو, جس عورت کی شادی ہو رہی ہو یا ہو گئی ہو, اس کے اوپر لازم ہے کہ اسے شریعت کے یہ مسائل معلوم ہو کہ کس طرح ہمارا یہ رشتہ قائم ہے, ہمیں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. بہرحال طلاق دینے کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق ایک وقت میں دے, وہ بھی اس طور میں اس ٹائم پر باقی کے زمانے میں جو پیریڈس نہ ہو عورت کے, جس میں اس نے اپنی بیوی سے کوئی جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو, یعنی انٹرکورس نہ کیا ہو. تو پیریڈس ختم ہونے کے بعد جو باقی کا زمانہ ہے اس میں, جس میں اس نے انٹرکورس نہ کیا ہو, اس میں اس کو ایک طلاق دینی چاہیے, اور اس کے بعد پھر تین پیریڈس تک انتظار کرنا چاہیے. اس دوران میں عورت گھر میں ہی رہے گی. اب اگر ایک طلاق کے بعد یہ خیال آیا کہ نہیں غصے میں نے دے دیا تھا, مجھے محسوس ہو رہا ہے, سوچنے کے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ رشتہ جو ہے ہمیں قائم رکھنا پڑے گا بچے کے لیے یا جس بھی وجہ سے, جس بھی کام کی وجہ سے, تو اس کو جاری رکھتے ہیں. تو جس وقت شوہر نے طے کر لیا کہ اب میں اس عورت کو اپنا دوبارہ قبول کر لیتا ہوں, اپنی بیوی بنا لیتا ہوں, تو اب عورت واپس اس کی بیوی بن گئی. اس میں اس عورت کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے, اس عورت مرد کا اپنا خالی خیال بھی کافی ہے. اس نے طے کر لیا, اعلان کر دیا, اس کے پاس چلا گیا, بس خود بخود رشتہ جڑ گیا دوبارہ. اس سے عافیت رہتی ہے, یہ حسن طلاق طریقہ ہے طلاق کا, اور ایسے ہی دینا چاہیے طلاق اگر کبھی دینے کی ضرورت پڑ ہی جائے, حالانکہ بچنا چاہیے حتی الامکان. لیکن اب اگر کسی نے غصے میں, جیسے ہمارے کلچر بن گیا ہے, اور کسی وقت بالکل جنونی ہو کر دے ہی دی تھی طلاق, تو اس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ جو لوگ ایک وقت میں تین طلاق دے دیں تو وہ تین طلاق ہی مانی جائے گی. اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. بعض لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تین طلاق دی ہے. پھر آپ پوچھتے کہ تمہاری نیت تین کی تھی یا ایک کی تھی, تو وہ اگر کوئی کہتا کہ میری نیت تین کی تھی تو اس کی تین طلاق ہو جاتی, جس جو کہتا کہ میری نیت ایک کی تھی اس کی ایک طلاق ہوتی ہے. اس طرح لوگوں نے ایسے ہی سلسلہ رکھا, لیکن صحابہ کرام کا ایمان بہت اونچا تھا, دین کا علم تھا, تقویٰ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی غلط بات کہتے, کیونکہ وہی کے ذریعے اس کی وضاحت ہو جاتی. تو معاملہ ایسا چلتا رہا. حضرت ابو بکر صدیق دو سال خلیفہ رہے, ان کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ تھا. عمر فاروق کے بھی ابتدائی چند زمانے میں ایسا ہی سلسلہ ہوتا تھا کہ جیسا جو کہتا اس طرح کے اس کی بات مانتے ہوئے فتویٰ دیا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرا خلیفہ, انہی کے زمانے میں پھر یہ ہوا کہ لوگ کثرت سے اس طرح کے کیسز لانے لگے, تو حضرت عمر فاروق نے سب لوگوں کو تمام صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ اعلان کیا کہ لوگوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک آسانی کا معاملہ رکھا تھا, تم نے اس میں جلد بازی کرنا شروع کی, تم نے تنگی کرنا شروع کر دی اپنے لیے. میرے پاس اب یہ جج کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ تم عورت کو چھوڑنے کی نیت سے تین طلاق دے رہے ہو یا دیتے تین ہو, نیت ایک ہی کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا ایمان بھی اونچا تھا, اب تم لوگ نئے نئے لوگ بھی دین میں آ رہے ہو, تو مجھے نہیں معلوم, کوئی جج کرنے کا آلہ نہیں ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا غلط. اس طرح تم اس عورت کو دبا کے پھانس کے پھنسا کے رکھتے ہو, بیچاری نہ آزاد ہو پاتی ہے نہ تمہارے ساتھ رہ پاتی ہے. اس لیے اب آئندہ سے جس شخص نے تین طلاقیں دیں تو اس کو تین ہی شمار کیا جائے گا, جسے ایک دینی ہے وہ ایک دے. چنانچہ جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے بیان فرمائی تو تمام صحابہ موجود تھے سوائے ابو بکر صدیق کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, دو سال کے بعد. بہرحال اب عمر فاروق موجود ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ, باقی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سب موجود ہیں, اسی طریقے سے دیگر صحابہ بھی موجود ہیں, عائشہ مبشرہ موجود ہے, عثمان و علی موجود ہیں. کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, سب نے اس سے اتفاق کیا. چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ اب سے تین طلاق تین ہی مانی جائے گی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے 10 سال مکمل ہو گئے، حضرت عثمان کا زمانہ ہے 12 سال، ان کے بھی اسی طریقے سے گزرے جس میں 3 طلاق کو 3 ہی طلاق مانا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال کہ اس میں بھی 3 طلاق کو 3 ہی مانا جاتا تھا۔ پھر بقیہ ائمہ آتے گئے، صحابہ کی جماعت کے مختلف لوگ ذمہ داریاں قبول کرتے رہے، مسئلہ یہی رہا، امت میں کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا کہ 3 طلاق کو 3 نہیں مانا جائے گا بلکہ 1 مانا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے امام ہے، ان کا زمانہ آیا، انہوں نے 3 طلاق کو 3 ہی طلاق قرار دیا۔ امام مالک ان کے تقریباً 12 سال کے بعد مدینہ میں تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ بھائی 3 طلاق 3 ہی مانی جائیں گی۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے جس سال انتقال ہوا ہے یعنی ہجرت کے 150ویں سال، اسی سال امام شافعی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ جب امام بڑے بنے، یہ امام مالک کے شاگرد بھی تھے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد تھے، یعنی امام محمد امام ابو یوسف کے، امام شافعی نے بھی یہی رائے رکھی کہ 3 طلاقیں 3 ہی مانی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر حضرت امام احمد بن حنبل آئے، وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی یہی مسئلہ ایسے ہی بیان کیا اور امت اس طرح سے متفق ہو گئی کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی طلاق مانا جائے گا۔ یہ صحابہ کے اجماع سے جو سلسلہ شروع ہوا، 700 سال تک کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ پہلی آواز اٹھائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، بڑے امام ہیں وہ بھی، انہوں نے یہ بات 700 سال میں یعنی 7ویں ہجری میں یہ بات انہوں نے اٹھائی اور کہا کہ اگر کسی کی نیت ایک ہو تو اس کو ایک مانا جائے۔ امت نے اس کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، دوبارہ وہ اسی اس پہ رہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی مانی جائیں گی۔ پچھلے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے انڈیا میں، پاکستان میں، اسی طرح عرب دنیا میں ایک موومنٹ شروع ہوئی جنہیں ہم غیر مقلدین کی موومنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش رکھی تھی تو ہم اس گنجائش سے لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے طریقے کو اختیار کرو یا میرے خلفائے راشدین المہدیین کا طریقہ، یہ ایک ہی طریقہ ہے، میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کو اختیار کرو، تو جب 3 خلفاء کی یہی رائے ہے اور 4 اماموں کی یہی رائے ہے تو اس رائے سے نکلنا یہ اپنے لیے بڑی تباہی اور بربادی کی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 آپشنز میں سے یہ ہے کہ ایک شخص فرض کیجیے بفرض محال اگر ہم نزول کر کے یہ بات مان بھی لیں کہ چلو شاید 3 طلاقیں 1 ہوتی، فرض کیجیے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے صحابہ اس کو غلط سمجھے ہو، 3 خلفاء راشدین اسے غلط سمجھے ہو، تمام امہات المؤمنین اس کو غلط سمجھے ہو، 4 امام اس کو غلط سمجھے ہو، 700 سال تو 1400 سال تک امت اس کو غلط سمجھے ہو، اور آج بھی امت کی میجورٹی جیسا بتایا، 4 فقہا امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح گم کر دیا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دین کی حفاظت میں یہ اہم ترین ایشوز میں سے ہے کہ طلاق اور نکاح کے مسائل قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے، اس کے باوجود اگر امت یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنا فیصلہ، اپنا وعدہ پورا نہیں فرمایا، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ایمان کیسا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کو نہ مانیں یا سوچیں کہ شاید غلط ہو گیا یا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، آج ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اہل حدیث حضرات آج تک وہ یہی کہتے ہیں، سلفی حضرات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یا غیر مقلدین جنہیں کہنا چاہیے جو کسی امام کو ایک کو فالو نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دین عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، 4 اماموں نے، عائشہ صدیقہ نے نہیں سمجھا، تو بھائی کوئی اور دین اس کے علاوہ لے آؤ، پھر یہ تو دین ہی نہیں ہے، جو محفوظ ہی نہ رہا پھر ہمارے دین میں اور عیسائیت میں کیا فرق ہوگا۔ تو اس لیے یہ اتنا بالکل کلیئر کٹ معاملہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ظاہری بات ہے وہ قرآن کے ایک طالب علم ضرور تھے لیکن وہ کوئی عالم دین نہیں ہے باقاعدہ، ذاکر نائک صاحب کمپیریٹو ریلیجن کے ایک اچھے طالب علم بھی ہیں اور ایک فیلڈ ہے تو اس کے آپ ان کو کسی درجے میں ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم سے وہ انہوں نے باقاعدہ وہ کسی سے پڑھی نہیں ہے، تو ایک اسکالر کے درجے کے آدمی تو ہے لیکن باقاعدہ عالم دین نہیں ہے، مفتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرد ہاشمی صاحبہ، وہ بھی اسکالر تو ہو سکتی ہے، عالم فاضل نہیں ہے، ایک اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، تو ان کی رائے کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اس میں رائے صرف اور صرف مفتیان کرام کی، علماء کرام کی ہی چلے گی، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لنگ اسپیشلسٹ کو چھوڑ کے ہم لنگ کی بیماریوں کے لیے ہارٹ اسپیشلسٹ سے مشورہ نہ کرے. اور یہاں تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے, یہ اپنی فیلڈ میں بھی چیمپئن نہیں ہے, بلکہ طالب علم کے درجے کے لوگ ہیں. تو ان کو کوٹ کرنا یا ان کی رائے کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ایسا کام ہم دنیا میں بھی نہیں کرتے. اس کو کوئکری کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو پراپرلی کوالیفائڈ نہ ہو وہ اپنی کوئی رائے کسی معاملے میں دے. تو بہرحال ایک طرف یہ ہے کہ اگر اس کو بفرض مال 1% چانس سمجھ کے بھی مان لیا جائے تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک گھر ٹوٹے گا, جو بہت بڑی بات ہے, تکلیف دہ بات ہے, اللہ محفوظ ہے کہ ہر ایک کے گھر کو. لیکن خدا نہ خواستہ جیسا کہا کہ تقریبا ہمیں تو 100% یقین ہے, لیکن چلو 99% ہی مان لو. دوسری رائے جس پر سارے صحابہ متفق ہیں, تمام امہات المؤمنین متفق ہیں, تمام امام متفق ہیں, وہ ٹھیک ہو جس کا امکان بہت زیادہ ہے یقیناً. تو ہم ایک میاں بیوی کو, جو کہ اب میاں بیوی نہیں رہے طلاق کی وجہ سے, ان کو زبردستی زنا کا شکار کریں, اس کے نتیجے میں جو اولاد ہو وہ حلالی نہ رہے, یہ بہت ہی بڑی سنگین غلطی ہوگی. اس لیے لوگوں کو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. ہمارا عجیب حال ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو انتہائی سیف کھیلتے ہیں, ہر چیز میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ شاید کوئی نقصان نہ ہو جائے. اور یہاں دین کے معاملے میں اگر زنا میں پڑھنے کا بھی خطرہ ہو تب بھی جا کے سب سے بیرن کوئی پوزیشن یا اوپینین لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے کتنے بڑے پجاری ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں, فرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے, کہ اسی کی بات مانتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور عمل کریں اور اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دین سے کھیل نہ کریں, دین کا مذاق نہ بنائیں. کسی کو گناہ کرنا ہے, وہ گناہ اپنی جانتے بوجھتے کرے, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے کہ نہیں یہ زنا ہے لیکن زنا نہیں ہے, اس کو حلال سمجھیں گے. یہ چوری ہے, ہم چوری نہیں مانیں گے, اس کو ناجائز قرار دے دیتے ہیں, یہ اور زیادہ خطرناک عمل ہے. اس سے بلکہ بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے کہ کفر کی طرف بات پہنچ جائے, اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بھی ایکسپرٹس کے پاس ہی جائیں اور ایکسپرٹ سے ہی بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.